الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة او كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں یہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال رزق حلال کا طلب کرنا یا حاصل کرنا جو جس ذریعے سے بھی ہو لیکن حلال رزق ہو اسے حاصل کرنے کی جو فکر ہے کوشش ہے اس کی راستے پر لگنا، یہ فرض کے بعد دوسرا فریضہ ہے، فریضۃ بعد الفریضہ، یعنی جو فرائض ہیں جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ، جو ارکان اسلام ہی بھی جنہیں کہا جاتا ہے، جو یعنی اسلام میں فرائض کا درجہ رکھتے ہیں، اس میں ظاہر ہے وہ تو وہ معاملات ہیں جو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ رزق حلال کا حاصل کرنا بھی جو ہے وہ ان فرائض کے بعد ایک فرض کے حکم میں ہی ہے، اسی کی کیٹیگری کی طرح ہی آتا ہے. یہ ایک نیچرل سی بات ہے، ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے، ہماری جو تخلیق ہوئی ہے، کریشن آف مین کائنڈ از اس نظریے یا اس طریقے پر ہوئی ہے کہ وہ اپنی اس زندگی میں میوچل جو کوآرڈینیشن ہے یا تعاون ہے اور معاملی جو معاملاتی لین دین ہے، گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے، اس کا محتاج ہے انسان. ایوری ہیومن بینگ از ریلائنگ آن ان سم سارٹ آف جو اس کا حلال کمانے کا طریقہ ہو انسان کی ضروریات، جو بیسک نیسیسٹیز پوری کرنے کا. ظاہر ہے ان معاملات میں کبھی کبھی کنفیوژنز یا تنازعات یا جھگڑا یا اس طرح کا فساد بھی پیدا ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے پھر یہ جو احادیث وغیرہ ہمیں ان معاملات سے ملتی ہیں حلال رزق کمانے کے حوالے سے، تو اس سے ثابت یہی بات ہوتی ہے. یہ کوئی فلسفہ یا منطق یہ کوئی لاجک یا فلسفی کی بات نہیں ہے صرف، بلکہ یہ ایک بالکل دیکھی دکھائی مشاہدے کی چیز ہے. ہم ایون ایوری ڈے لائف میں اس کا ڈیلی تجربہ کرتے ہیں کہ یہ معاملات ہماری پارٹ آف لائف ہیں، تو ظاہر ہے انہیں حاصل کرنا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے ان حدیث کے ذریعے ان کے جو اصول ہیں. اور اسی لیے بظاہر یہ خالص ایک دنیاوی ورلڈلی ضروریات ہیں، لیکن اس کے بھی جو اصول ہیں اور جو طریقہ کار ہیں اس کی ہدایت ہمیں احادیث وغیرہ میں ملتی ہے بہت ڈیٹیل طریقے سے. اور ظاہر ہے اسی وجہ سے شاید ان کاموں کو اور ان انسٹرکشنز کو فالو کرنا اب یہ صرف پھر دنیا کا معاملہ نہیں رہ جاتا، بلکہ یہ عین عبادت بن جاتی ہے، عین دین کا اس سے تعلق ہو جاتا ہے انسان کے، کہ وہ رزق کماتا ہے اور پھر اس کو کس طریقے سے کماتا ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اور اسی طریقے سے اگر وہ صحیح پیروی کرتا ہے اور خیال رکھتا ہے تو پھر اس پہ وہ اجر و ثواب کا بھی مستحق ہو جاتا ہے، اور آف کورس ان ریٹرن ان ریوارڈ وہ جنت کے ہائر لیولز پر جانے کا بھی حقدار بن جاتا ہے، جیسے نماز، روزہ، ذکر، تلاوت وغیرہ عبادات ہیں، اچھے اخلاق ہیں، ان سب پر دین کی دعوت اور خدا کی راہ میں ایون جان مال خرچ کرنا ایٹسیٹرا، یہ سب جو معاملات ہیں اسی طرح سے کاروباری معاملات بھی، کمانے کے معاملات بھی اسی طرح سے فرائض میں آ جاتے ہیں انسان کے. تو بہرحال اب ان معاملات کے اندر اگر ہم ڈیوائیڈ کریں تو چار ڈفرینٹ کیٹیگوریز ہمیں ملتی ہیں. ایک تو سب سے پہلے فرسٹ آف آل دوسرے جو مین کائنڈ ہے ان کی نفع رسانی، ان کا بینیفٹ کا سوچنا، اور پھر دوسری چیز ہے عدل، انصاف کرنا. پھر تھرڈ تھنگ از کہ سچائی اور دیانتداری سے کمانا، اور پھر فورتھ تھنگ از سماحت، یعنی کہ ہر انڈیویجول جو ہے وہ دوسرے انڈیویجول کی رعایت کرے، اس کی خیر خواہی کا معاملہ کرے، اس کا خیال کرے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو ان چاروں باتوں کا ظاہر ہے کنسیڈریشن میں رکھنا بہت ہی ضروری ہے. تو یہی وجہ ہے یہ سب معاملات کو دیکھتے ہوئے اس حدیث میں فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ یہ جو رزق حلال کا کمانا ہے انسان کا، بظاہر یہ دنیاوی معاملہ ہے، اس سے دنیاوی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ فرائض کے بعد دوسرا ایک فریضہ ہی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بعد اس کو بھی ایک فرض ہی سمجھ لینا چاہیے حلال رزق کمانا. ایک عام طور پہ مسکنسیپشن ہوتا ہے کوئی بندہ بہت ہی نیک ہے یا بہت ہی دین کی لائن پہ لگ گیا ہے تو بہت ہی بڑا کوئی ولی اللہ ہے، کوئی صوفی ہے، بزرگ ہے، تو اب وہ جی دین دنیا کا معنی اس کے اوپر حرام ہو جاتا ہے. یعنی کوئی ایسے سمجھ، ایک عام ایک کلچرل سارٹ آف تھنگ ایسی ہم سمجھی جاتی ہے، لیکن حدیث میں اس کو فرمایا گیا کہ نہیں، رزق حلال کمانا تو ایک فرض ہی ہے گویا کہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی فرائض ہیں ان کا ادا کرنا جس طرح سے عبادت ہے، اسی طرح رزق حلال میں مشغول ہونا یہ بھی ایک عین عبادت اور موجب اجر و ثواب بھی ہوگا، اور اسی کی طرف اشارہ اس حدیث میں فرمایا گیا. بلکہ بعض حالات میں تو ارننگ جو ہے انسان کی، روپیہ پیسے کی جو ضروریت ہے اور جو اس کی اہمیت ہے وہ بہت ہی ضروری ہو جاتی ہے اس کے لیے. جیسے کہ ایک روایت میں حضرت مقداح بن معدی کرب فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیأتین علی الناس زمان لا ینفع فیہا الا الدینار ودرہم، کہ ایک وقت آئے گا لوگوں پر جب، ایک زمانہ آئے گا لوگوں پر جب کوئی چیز بھی انہیں فائدہ نہیں دے گی سوائے دینار اور درہم کے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی. اس حدیث کے راوی جو ہیں حضرت ابو بکر بن ابی مریم، انہوں نے ایک واقعہ اس حدیث کے بعد یہ ساتھ میں بیان فرمایا کہ ایک دودھ کے جو حضرت مقدام تھے، یعنی ان کے جن سے وہ روایت بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے یہاں دودھ دینے والے بہت سارے جانور تھے، اور ان کی ایک باندھی تھی جو ان جانوروں سے دودھ ایکسٹریکٹ کر کے نکال کے اور پھر بیچا کرتی تھی بازار وغیرہ میں، اور جو اس کی قیمت ہوتی تھی وہ حضرت مقدام رحمہ اللہ خود اپنے پاس رکھ لیتے تھے. اس پر بعض لوگوں نے ناپسندیدگی اور تعجب کا اظہار کیا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، آپ دودھ فروخت کروا رہے ہو کسی سے اور اس کی قیمت وصول کر رہے ہو. تو انہوں نے بالکل پراؤڈلی اس پر کہا کہ ہاں میں ایسا ہی کر رہا ہوں، کیونکہ اپنے اس طرز عمل کے جو میرا جو طرز عمل ہے اس کے اوپر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنفَعُ فِيهَا إِلَّا الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ، کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جب ان کو صرف دینار اور درہم ہی، یعنی روپیہ پیسہ مال ہی ان کے نفع دینے والا ہوگا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا یہ بات، تو مال حلال، رزق حلال کمانا اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے، یہ تو عین فریضہ ہے. اور پھر جو بندہ ظاہر ہے رزق حلال کماتا ہے اور اس میں پھر خاص طور سے حلال حرام کی صحیح فکر کرتا ہے اور صحیح طریقہ کار اختیار کرتا ہے، سچائی اور دیانتداری کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، تو اس کا مقام تو پھر بہت ہی اعلیٰ ہوگا، بہت ہی عرفہ ہوگا، بہت ہی بلند ہوگا. جیسے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو ایماندار تاجر ہوگا، تاجر الصدوق الامین یعنی صادق ہوگا اور امین ہوگا، بالکل سچائی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا جو تاجر ہوگا اس کا جو مقام ہوگا وہ، اس کو فرمایا مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ اس کو وہ نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا قیامت کے دن ماشاءاللہ سے. ظاہر ہے قیامت اور آخرت میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا یہ بہت ہی ایک بلند مقام ہے، جیسے کہ جس کے لیے اسٹرائیو کرنا ہمیں قرآن میں بار بار اس کی سارٹ آف انسٹرکشنز بھی ملتی ہیں. جیسے کہ مین آیت، سب سے انسان کی جو بیسک موسٹ امپورٹنٹ سورہ ہے قرآن کی، جو سورہ فاتحہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں، جس میں ایک دعا ہم مانگتے ہیں اللہ سے ایوری ڈے 5 times a day ایٹ لیسٹ ان آر پریئرز ان ایوری رکعت، اور وہ یہی ہے کہ اے دن الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر چلا، اور وہ صراط مستقیم کیا ہے یہ اللہ نے خود ہی بتا دیا، صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ اللہ نے انعام کیا. اور یہ انعام یافتہ ہونے کا جو معیار بتایا، جو سٹینڈرڈ سیٹ کیا، وہ کیا تھا؟ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو انعام یافتہ اللہ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ ہوگا، وہ بندہ ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوگا، پسند کرتا ہوگا. اور اسی لیے اس حدیث میں بھی فرمایا کہ جو ایک طریقہ بتایا ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا، وہ کیا تھا؟ کہ ایمانداری اور سچائی اور دیانتداری کے ساتھ کاروبار کرنا، یہ بھی ان کا قرب پانے کا اور قیامت کے دن ان کا مقام ان کے سٹینڈرڈ پہ آنے کا، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا ایک طریقہ ذریعہ بتا دیا ہمیں، ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنا. اب بظاہر یہ ایسے دیکھنے کی بات ہے کہ کاروبار کر رہا ہے انسان اپنے لیے، لیکن اگر وہ ایمانداری سے اور سچائی سے کر رہا ہے تو وہ ایک عین عبادت ہے، اس سے اللہ اس کا مقام بہت ہی بلند فرما دیں گے. ظاہر ہے آف کورس یہ کوئی آسان کام بھی نہیں ہے کہنے کے لیے. اب ایوری ڈے لائف کے اندر جب بندہ بزنس پہ جاتا ہے، اس کے سامنے بہت ساری ایسی اپرچونیٹیز آتی ہیں، بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں جہاں پہ اسے باؤنڈریز جو ہیں اس کو کراس کرنے پر بہت زیادہ بظاہر دنیاوی اجر و ثواب بھی نظر آتا ہے، لیکن اگر وہ اسے چھوڑتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور جو کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں شریعت کی ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ یقیناً بہت ہی بلند مقام پانے والے بندوں میں شامل ہو سکتا ہے. اور ظاہر ہے پھر اس کے علاوہ جو حلال کمانا، کاروبار کرنا، اس کے علاوہ بھی جو دستکاری ہے، جو صنعت ہے، محنت مزدوری کی اپنی فضیلت ہے، وہ بھی ہمیں بار بار احادیث میں ملتی ہے. جیسے روایت میں آتا ہے، مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامٌ قَطُّ خَيْرًا مِنَا يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَإِنَّ نَبِيَ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ، کہ سب سے جو بہترین عمل ہے انسان کے لیے کرنے کا، جس سے بھی وہ اپنے کھانے پینے وغیرہ کی جو ضروریات پوری کرتا ہے، وہ سب سے اس میں بہترین عمل یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے. جیسے کہ حدیث میں مثال پیش کی نبی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ وہ بھی اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے. ظاہر ہے ان کے بارے میں قرآن میں فیمس آتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے سٹیل وغیرہ جو کی زرا بناتے تھے، آرمرز وغیرہ بناتے تھے. اور یہی وجہ ایک دوسری حدیث میں بھی جب پوچھا گیا، کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ ای القصب اطیب، سب سے پاک کمائی کون سی ہے، سب سے اچھی کمائی کون سی ہے، تو اس پر فرمایا، عمل الرجل بیدی وکل بیع مبرور، کہ جو بھی آدمی کے اپنے ہاتھ سے کیا ہوا کام ہے اور جو وہ تجارت جو پاک بازی کے ساتھ کی ہو، حلال کا خیال رکھتے ہوئے کی ہو، وہ سب سے زیادہ پاک ہے، یعنی اللہ کے نزدیک مبرور ہے، قبولیت والی ہے. اور اس میں بھی پھر خصوصی شعبوں کے حوالے سے جو زراعت ہے، باغبانی ہے، اس کا ایک ظاہر ہے اپنا مقام ہے، کیونکہ وہ زمانے میں بھی کی جاتی تھی اور آج کے زمانے میں بھی اسے خاص اہمیت حاصل رہے گی، کیونکہ جو انسان بوتا ہے، جیسے کہ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے، ما من مؤمن یغرس غرسن او یزرع زرعا فیاکل منها طیر او انسان او بہیمۃ الا کان له صدقہ، کہ جو انسان جب کچھ کھیتی باڑی وغیرہ کرتا ہے اور کوئی گھاس ہی اگا دی، کوئی کھیتی باڑی کی، زراعت کی، پھر اس میں سے جب کوئی پرندہ، انسان، جانور، کچھ بھی جو کوئی کھاتا پیتا ہے، اس کے رزق کا اس سے بندوبست ہوتا ہے، تو یہ گویا کہ اس انسان کے لیے صدقہ بن جاتا ہے. تو ظاہر ہے اس کی ایک اپنی اہمیت اور اپنی ایک فضیلت ڈیفینیٹلی اپنی جگہ پہ موجود رہتی ہے. تو ایسے شعبے اختیار کرنے میں انسان کو اگر اپرچونیٹی ملتی ہے تو اس سے بالکل گریز کرنے کی نہیں کرنا چاہیے. اور جو جائز پھر حلال مال کمایا ہوا ہے، اسے اپنے لیے کوئی کوئی اس میں شرم کی بات نہیں ہے، کوئی امبیرس ہونے کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک دین ہے اگر کسی بندے نے نیک اور حلال طریقے سے کمایا ہے. کیونکہ ایک واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اریدوا ان یبعن ابسک علی جیش فلیمسک اللہ وینعمک ویصغر لک من المال رغبۃ، کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ تم کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجوں، پھر تم اللہ کے فضل سے صحیح سلامت لوٹو اور تم کو مال غنیمت حاصل ہو اور اللہ کی طرف سے تمہیں بہت ہی اچھا مال ملے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اسلام مال دولت کے لیے نہیں قبول کیا تھا، بلکہ میں نے اسلام رغبت اور آپ کی صحبت پانے کے لیے اور اس لیے حاصل کیا تھا، میں نے کوئی معاشی اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کے لیے جائز پاکیزہ مال حاصل کرنا جو ہے یہ دولت بہت ہی اچھی ہے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو اگر دولت مل رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ اور یہی ہسٹورکلی بھی ہمیں دیکھا گیا ہے، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ان کی بڑی بڑی پوری پوری بادشاہتیں اور حکومتیں قائم تھیں۔ اور صرف انبیاء کا تو چلے معاملہ کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن نان نبیوں میں بھی صحابہ کرام کے دور میں حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب کے لیے ان کی دولت، ان کے مال کے انبار جو لگے ہوئے تھے وہ ان کے لیے نعمت تھی۔ اسی لیے اس حدیث میں فرمایا کہ نعم المال الصالح للمرء الصالح، جو اچھا مال ہے نیک آدمی کے لیے وہ بہت ہی اچھی چیز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب وہ کماتا ہے تو پھر وہ دوسروں کا، غریبوں کا خیال کرتا ہے، صدقہ وغیرہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں لگاتا ہے، تو یہ اچھی چیز ہے، اس سے میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے کہ میں مال کمانے پہ لگ جاؤں۔ اسی لیے اسے ایک فرض قرار دیا گیا اور اس کی بے تحاشا ایمپل ہمیں فضائل نظر آتے ہیں حدیث وغیرہ میں جب ہم غور کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے اس میں مالی معاملات میں ان کی ایک اپنی نزاکت اور اہمیت کا خیال ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن ظاہر ہے جو سوال ہوگا، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، ابن آدم جو ہوگا قیامت کے دن انسان کے قدم نہیں آگے بڑھیں گے جب تک کہ اس سے پانچ سوال نہ کر لیے جائیں۔ سب سے پہلا سوال انسان سے ہوگا، ان عمر ہی فی ما افنا ہو، کہ تم نے اپنی عمر جو تھی، یہ اپنی جو لائف ہے، یہ کہاں گزاری، ون شباب ہی فی ما ابلا ہو، اور پھر خاص طور سے جوانی کے بارے میں، کیونکہ جوانی میں انسان کا اسٹرینتھ ہوتی ہے، فزیکلی ایکٹیو ہوتا ہے، باڈی میں پاور ہوتی ہے، انرجی ہوتی ہے، اور وہ کس فضول کاموں میں تو خرچ نہیں کی، اس کے بارے میں خصوصی سوال ہوگا۔ اور پھر تھرڈ سوال، وان مال ہی من این اکتسب ہو و فیح انفقا ہو و ماذا عمل فیما علما، کہ چوتھا سوال جو ہوگا مال کے بارے میں، کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، دونوں اس کے اوپر سوال ہوں گے۔ اور پھر فائنلی جو آخری پانچواں سوال، کہ جو کچھ بھی تمہیں معلوم تھا اس پر کتنا عمل کیا، جتنی میسج اللہ کا پہنچا تم تک وہ اس پہ عمل کتنا تھا، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تو یہ پانچ سوال کے بغیر انسان آگے نہیں بڑھ سکے گا، اس لیے اس حلال کمانے کا بہت ہی ایک امپورٹنس اور خیال رکھنا چاہیے اپنی لائف کے اندر۔ ایون دو حلال کمانے جتنی بڑی عبادت ہے، یا حرام کمانا اتنا ہی بڑا وبال اور نحوست بھی بن سکتا ہے، اور بہت ہی برا اس کا انجام بھی ہو سکتا ہے۔ ایون حرام مال جو ہوگا، اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ لا یکسب عبد المال حرام فلیصدق منہ فیقبل منہ فیبارک لہ فیہ ولا یترک خلف ظہرہ الا کان زادہ الی النار، کہ جو حرام طریقے سے مال کیا ہوا ہے، نہ اس کا صدقہ قبول ہوگا، نہ ہی اس میں کوئی برکت ہوگی۔ اور ایون اگر کوئی بندہ حرام طریقے سے مال کما کر اب وہ چھوڑ کر مر گیا، تو جو اس کی وراثت میں بھی جو اس کے حصے دار ہوں گے، جو وارثوں کو اس کا وہ مال ملے گا، وہ بھی کوئی سارٹ آف صدقہ نہیں ہوگا، کیونکہ وراثت میں چھوڑے ہوئے مال کو تو ایون تو صدقہ کہا گیا ہے، اور بہت بڑا اس کا اپنا مقام ہے جو انسان چھوڑ کے جاتا ہے اپنے وارثوں کے لیے۔ لیکن اگر وہ حرام طریقے سے وہی مال کمایا ہوا ہے، کہ تو وہ بھی وبال ان کے آگے بھی بن سکتا ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں آگے آتا ہے، ان اللہ لا یمحو السیئۃ بالسیئۃ، کہ برائی سے اللہ برائی کو نہیں مٹاتا، برائی مٹتی ہے نیکی سے۔ تو اس لیے برا مال اگر حرام طریقے سے کمایا ہوا ہے اور چھوڑ کر چلا گیا، تو وہ صدقہ بھی ہے، تو وہ اس کی کوئی قبولیت نہیں ہے۔ جس طرح گندا پانی ہے، ناپاک پانی ہے، اس سے اگر کوئی بندہ، کسی کا کپڑا ہے وہ گندا ہو گیا، ناپاک ہو گیا، اب وہ گندے پانی سے اگر کیچڑ کے یا کسی گٹر کے پانی سے اس کو دھونے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ پاک نہیں ہوگا، وہ صاف نہیں ہوگا، وہ اتنا ہی گندا ہو جائے گا کپڑا۔ اور تو یہی مثال حرام کمائے ہوئے مال کی بھی ہے، کہ مال کمایا جائے تو وہ حلال طریقے سے کمایا گیا، اس میں خصوصی اس بات کی فکر رکھی جائے اور اللہ سے ڈرا جائے. اسی لیے بار بار آتا ہے نبیوں سے، انبیاء اور رسول سے بھی فرمایا کلو من الطیبات، اور ایمان والوں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل کیٹیگوریکلی اسی لیے فرمایا تھا کہ تمہارے تم رزق حلال اور طیب طیبات میں سے ما رزقناکم وغیرہ حاصل کرو، حرام مال کی طرف نہ جاؤ. اور ایک روایت میں تو یہاں تک بلکہ آتا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ ایک بندہ ہے، اس نے اگر ایک کپڑا خریدا جیسے مثال کے طور پہ 10 درہم کا، تو حرام لم یقبل له الصلاۃ مما دام علیہ، کہ جب تک وہ 10 درہم کا اگر کپڑا اس نے خریدا ہے اور اس میں 1 درہم بھی صرف حرام مال کا تھا، مثال کے طور پہ 10 میں سے صرف 1 درہم، تو بھی وہ کپڑا اس نے خریدا جب وہ 1 درہم بھی حرام مال کا اس نے حاصل کیا تھا اور اب وہ خرید کے اس نے وہ پہنا کپڑا، تو جب تک وہ مال کپڑا اس کے جسم پر رہے گا اس کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوں گی، خدا نخواستہ، اللہ میں بچائے. تو اس لیے خاص طور سے حلال اور حرام کی بہت ہی فکر رکھنی چاہیے، کیونکہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت وكل لحم نبت من السحت كانت نار اولى به، کہ یہ جو حرام مال سے کمایا ہوا جو ہماری باڈی ہے، جسم ہے، جو حرام مال کا عادی اگر ہے اور اس کے اوپر ہی اپنا گزر و بسر کر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، حرام کما رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، اب وہ اس باڈی کے اندر جو وہ حرام کمایا ہوا مال سے اپنے آپ کو ایون بینیفٹ دے رہا ہے، تو وہ باڈی کا جو گوشت پوشت ہماری انرجی بن رہی ہے، وہ اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف آگ ہی خدا نخواستہ ہو سکتی ہے قیامت کے دن. تو اس سے بچنا چاہیے. آج کے حالات میں تو ظاہر ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، جیسے وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب بندہ بندہ سود کھا رہا ہوگا اور جو نہیں بھی کھانا چاہے گا اس تک بھی سود کا دھواں پہنچے گا. تو جو ہم آج کے بینکنگ سسٹم میں اور جو ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن کے نام پر جو اکنامک ایک سوسائٹی کریٹ ہو چکی ہے، اس کے اندر تو ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کوئی بندہ 100% پیور حلال مال کے اوپر ہی چل رہا ہو، کہیں نہ کہیں سے گھوم پھر کے اس کو وہ سود کا دھواں پہنچے گا ہی پہنچے گا. اور یہی وجہ ہے غالباً کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی فرمائی تھی، یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما احد منہ من الحلال ام من الحرام، کہ ایک وقت آئے گا لوگوں پر جب ان سے آدمی کو یہ فکر ہی نہیں ہوگی کہ وہ جو کما رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. آج وہ وقت ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ بس مال کمایا جائے، جیسا بھی ہے جیب میں بھری جائے اور اپنا بینک بیلنس بڑھایا جائے، جس طریقے سے بھی آتا ہے وہ خیر ہے، اللہ کی شریعت ہو اس کی قانون توڑا جائے یا جس طرح سے بھی کیا جائے، لیکن بس مال جیب میں آیا جائے. اور حالانکہ اسی روایت میں آگے ایک دوسری اس کا بھی ذکر آتا ہے کہ ایسے لوگوں کی تو دعائیں تک قبول نہیں ہوں گی جو حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا. گویا انس حلال اور حرام کی تمیز نہ کرنا یہ ایک روح ایمانی کی گویا کہ موت ہے. اور ظاہر ہے ایک وقت تھا جب صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جو کھانے اور پینے کی چیزیں سے کچھ لایا ان کے پاس ایک مرتبہ، اور وہ پتہ چلا بعد میں وہ مال حلال نہیں تھا، تو آپ نے ہاتھ گلا میں اپنے ڈال کے کہہ کر فرما دی، الٹی کی، فوراً ہی وامیٹڈ کہ آئی کین ناٹ ایون لیٹ مائی باڈی کنزیوم وٹ دا مال، اگر جو کھایا ہے میں نے وہ اگر حرام مال میں سے ہے. اور یہی ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، ان کو ایک دفعہ کسی نے دودھ پیش کیا اور جب بعد میں انہیں پتہ چلا کہ یہ تو کوئی زکوٰۃ کا مال تھا اونٹوں وغیرہ کا، کئی جانوروں کا، اس میں سے دودھ نکالا گیا ہے، انہوں نے فوراً گلے میں انگلی ڈال کر کیک فرما دی اور وامٹ کیا کہ میرے پیٹ میں ایسا حرام مال جو ہے کسی اور کا حق ہے جو وہ نہ جائے، کہ کہیں میری باڈی کا کوئی جو گوشت کا ٹکڑا ہے، کوئی باڈی کی جو انرجی ہے وہ اس کے اوپر بلڈ اپ نہ ہو جائے، کیونکہ اس کے بارے میں تو یہی فرمایا تھا اللہ کانت نار، کہ یہ تو آگ کا ٹھکانا ہے. اور پھر اب عام طور پر یہ بھی کنفیوژن ہو جاتا ہے، اچھا جی اب ہم حلال کمانے کی فکر میں تو لگیں لیکن حلال ہے کیا یا حرام ہے کیا، اکثر کنفیوژن ہو جاتا ہے یہ چیز حلال بھی ہے کہ نہیں ہے یا یہ چیز حرام بھی ہے کہ نہیں ہے. تو ایک بہت ہی فیمس نریشن ہے بخاری مسلم دونوں شیخین نے جسے روایت کیا ہے، اس کے اندر ایک بہت ہی اچھا ہمیں ایک قانون ایک گائیڈ لائن دے دی گئی. کیا فرمایا جس کے بہت ہی فیمس حدیث ہے جس میں آتا ہے الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال بھی بیان کر دیا ہے اور حرام بھی بیان کر دیا ہے، جو کیٹیگورک چیزیں ہیں بالکل قرآن میں، جیسے فرمایا خون ہے یا سور کا گوشت ہے یا سود کھانا ہے، یو نو انٹرسٹ ربا ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، ان سب کے بارے میں تو کیٹیگوریکلی مثال کے طور پہ فرمایا یہ حرام ہے، اور پھر بہت ساری چیزیں حلال ہیں کھانے پینے کی، کلو منت تو یہ بات، جو پاک چیزیں ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، فش ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، یہ سب حلال ہیں، کھانے کی چیزیں ہیں، گائیں بکرا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، تو یہ ان کے بارے میں، سب کے بارے میں بار بار ہمیں روایات میں کیٹیگوریکلی بتا گیا، لیکن بہت سی ایسی چیزیں تھیں پھر جو درمیان میں مشتبہات میں آتی ہیں، جن کے بارے میں میجورٹی آف دا لوگ جو ہیں وہ علم نہیں رکھتے کہ یہ چیز پتہ نہیں حلال بھی ہے کہ حرام بھی ہے، اسی طرح کاروبار میں جاتے ہیں، جو اپنی محنت سے مزدوری سے کما کے کھایا تو ڈیفینیٹلی حلال چیز ہے، کاروبار کے اندر بالکل کیٹیگوریکلی اگر ایک چیز اتنے میں خریدی روپے میں بازار سے جا کے اور پھر آگے جا کے وہ صحیح بالکل سمپل طریقے سے بیچی تو وہ حلال ہے، لیکن کوئی ایسی ٹرانزیکشن ہے جو حرام ہے، جس کے اوپر سود ہے، یعنی آپ نے پیسہ لیا کسی کو ادھار دے دیا کہ یہ 100 روپے تم مجھ سے لے لو، اس کے اوپر مجھے ہر مہینے 100 روپے کے اوپر 10 روپے دے پروفٹ دیتے رہنا، تو یہ سود ہے، یہ حرام ہے، کیٹیگوریکلی ہمیں پتہ ہے اس بات کا۔ اب یہ چیزیں تو حلال یا حرام تو کیٹیگوریکلی اللہ نے بیان کر دی، لیکن جو بعض چیزیں ایسی ہیں پھر جو مشتبہات میں آتی ہیں، جن کے بارے میں میجورٹی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ حلال بھی ہے حرام ہے کیا ہے، ان کے بارے میں فرمایا فمن اتقى الشبہات استبرا لدینہ وعرضہ، جس نے اپنے آپ کو ان شبہات سے، مشتبہ چیزوں سے، یو نو ڈاؤٹ فل چیزوں سے بچا لیا، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی دنیا بھی بچا لی، اپنا سامان سب کچھ بچا لیا، اور جو اس شبہات کے چکر میں پڑے گا، مشتبہات میں پڑا، تو گویا کہ وہ پھر ایک ٹائم آئے گا کہ وہ حرام مال میں ہی پڑ جائے گا۔ اور ایک اس کے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چرواہے کی مثال دی کہ اب وہ اپنے بھیڑ بکریاں ہے، جو بھی اس کا ہرڈ ہے اینیملس کا، اس کو وہ چروا رہا ہے، اور وہ کسی دوسرے کی پراپرٹی کے بالکل قریب قریب چروا رہا ہے، تو بالکل اٹ از ویری پاسبل کہ جو اس کی ہرڈ ہے، جو اس کے جانور ہیں، وہ دوسرے کی پراپرٹی میں انٹر ہو کے اس کا مال کھانے کی شروع کر دیں، تو یہ تو اس چرواہے کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پہلے اتنا قریب کسی دوسرے کی باؤنڈری کے اپنے جانوروں کو جانے ہی نہ دے، تو بالکل اسی طرح جیسے اس چرواہے کی رسپانسبلٹی ہے، یہی ہماری انسان کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو باؤنڈریز ہیں حرام کی، جو ڈاؤٹ فل چیزوں کی، ان سے اپنے آپ کو خود بخود دور رکھا جائے، کیونکہ اٹ از ویری پاسبل کہ انسان اس میں پڑ جائے، تو اس سے دور رہنا ہی عقل مندی کا تقاضا ہے، اور وہی مشتبہات سے بچنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلحت جسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد جسد کلہ، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا پاک ہے، صالح ہے، تو پھر تمام کا تمام اس کا جسم پاک ہے، اور اگر اس کے اس گوشت کے ٹکڑے میں فساد آ گیا تو پھر پورے جسم میں فساد آ جائے گا، اور وہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے، اگر اپنے انسان دل کو پاک کر لے کسی طرح سے، تو وہ آٹومیٹکلی حلال کی فکر کرے گا، اور حرام سے بچنے کی کوشش کرے گا، اور آٹومیٹکلی ان مشتبہات سے دور رہنے کی کوشش کرے گا، اور ڈیفینیٹلی پھر ظاہر ہے اولائک انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو انبیاء اور شہداء اور صالحین کا مقام ہوگا، ان کے سٹینڈرڈ پر کھڑے ہونے کی پھر پوزیشن میں بھی قیامت کے دن آ سکے گا۔ اسی لیے ہمیں بار بار اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہم آتی نفوسنا تقواہا وزکاہا وانتا خیر من زکاہا انتا ولیوہا ومولاہا، آمین۔ اور بس اس کے بعد ہم یہی دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رزق حلال سے بچنے کی اور دور رہنے کی جس طرح حد تک کچھ ممکن ہے وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔